الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حقیقت میں تو بات بہت ہی مختصر ہے, باقی اس کی تشریح کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. مختصر یہ ہے کہ بھائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے. آپ مقصد کو ہم بھول کر اور دوسری چیزوں میں بہت پڑ گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے. جعلی پیروں نے, جعلی لوگوں نے آ کر ایسا قبضہ جمایا اور ایسی اپنی دکانیں چمکائیں کہ نذرانے اور حلوے اور اس کے چکر کے اندر کہیں عرس ہو رہے ہیں, کہیں جلوس نکل رہے ہیں, کہیں جلسہ نکل رہا ہے. بھائی ہم یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا جلسہ جلوس نکالا؟ کبھی آپ نے نعرے لگوائے صحابہ سے؟ ہاں نعرے لگے تو جہاد کے لیے نعرے لگے, نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا ہے, جب اس کا موقع ہو تو ہم اس وقت نعرے بھی لگائیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ دین تو مقبول ہے اللہ کے ہاں سنت کے راستے سے. ہاں سنت کے خلاف جو راستہ ہے وہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. لاکھ نعرے لگائیے, جلوس نکالیے, جلسے نکالیے, خدا تعالیٰ کو تو وہ راستہ محبوب ہے جو ان کے محبوب کا ہے. جو محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ بھی ان کا محبوب ہو جائے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت درکار ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی درکار ہے. لہذا جو راستہ خلاف سنت جاتا ہو اس راستے پر ہم نہ چلیں بھائی, وہ دین نہیں ہے. وہ دین دکھائی دیتا ہے لیکن دین نہیں ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, قدم بہ قدم, لمحہ بہ لمحہ, ہر موقع کی سنت موجود ہے. الحمدللہ ہمارے علماء حق ہیں, کتابیں موجود ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جعلی لوگوں کے چکر میں آ کے ہم انہی کے اس میں ہم شامل ہو گئے کہ بھائی اللہ اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی ایمان کی محبت کی علامت تو ہے, ظاہر محبت ہے جب ہی وہاں بھی جاتے ہیں, لیکن بس طریقہ وہ اللہ کو قبول نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی کا وہ ذریعہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سا راستہ سنت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو کیا کام کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, میری اتباع کرو تم, تو تم میری اتباع سے میری چلن چلو گے, جیسے میں چلتا ہوں ویسے تم چلو, جیسے میں کھانا کھاتا ہوں ویسے تم کھانا کھاؤ، اور جیسے میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ویسے تم اٹھو بیٹھو، جیسے میں سوتا ہوں میرے سونے کا طریقہ اپناؤ، میرے جاگنے کا طریقہ اپناؤ، میری گفتگو کا طریقہ اپناؤ، میرے اخلاق کو اپناؤ۔ آج مسلمانوں کے اندر بڑی بد اخلاقیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، حقوق کی پامالیاں ہیں، دوسروں کے حقوق کھا جانا، حقوق و لباس کا خیال نہ کرنا، یہ چیزیں ہم مسلمانوں کی بنیاد تھی اور یہی ہم نے مقبول ہے ہی نہیں آج یہ چیز۔ کیا وجہ ہوئی کہ خود ہمارا اپنا قصور ہے، یہ جعلی پیروں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم اہل حق سے دین سیکھنے جاتے نہیں ہیں۔ لہذا جب ان جعلی لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ان کو کچھ عطا پتا تو ہے نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے اور کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، احکامات پہ کیسے عمل کرنا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ چلو اپنی دو کو دکان چمکاؤ، ان کو تعویذوں کے بہانے، تعویذ گنڈوں کے بہانے، عملیات کے بہانے۔ جب دکان میں جاؤ، جیسے کوئی سرجن ہوتا ہے پیٹ پھاڑنے والا، جب اس کے پاس جاؤ تو کہے گا بھائی آپ کی تو سرجری ہوگی، آپ کا پیٹ پھٹے گا، یہ نکالیں گے، وہ چیرا لگائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ نہیں نہیں سرجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو جو ہے یہ دوائی دیں گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی دکان کی بات کرتا ہے نا، تو اسی طرح عملیات کرنے والے بھی یہی، جیسے ہی داخل ہوا، ارے تمہارے اوپر تو جنات ہیں، ارے تمہارے اوپر تو آسیب ہے، ارے تمہارے اوپر تو کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ جاتے ہی جیسی دکان میں جاؤ گے ویسا مال ملے گا نا بھائی، لیکن اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو اللہ ہی کا مال ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مال ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ہے کہ ڈھونڈو اللہ والوں کو کہ کون سچے لوگ ہیں، اسی لیے جو یہ آیت ہے کونوا مع الصادقین۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی کیا بات ہے ماشاءاللہ، فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے سب سے پہلے تو تقویٰ کا حکم دے دیا۔ اب یہ سمجھ لیں ہم کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں۔ عموماً ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے یعنی دین میں آؤ تو بس اب مسجد لازم ہو گئی، مسجد چھوڑنا نہیں ہے، تہجد لازم ہو گئی، تہجد چھوڑنا نہیں ہے، اشراق لازم ہو گئی، اشراق چھوڑنا نہیں ہے، لمبی ایک ایک ہزار دانی کی تسبیح ضروری ہے، اور جو ہے گھر بار کو چھوڑ کر بیٹھ گئے مسجد میں، تو بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے، نہ ہی یہ دین کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاش کا بھی کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے اور دعوتیں بھی قبول کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری خاطر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کو اختیار کیا تاکہ میری امت کو ہدایت ملے، اور آگے آنے والی امتیں، آگے آنے والی نسلیں جو کمزور ترین ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جہاں تک اجازت تھی وہاں تک وہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ تو ہمارے لیے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں کہ جس میں ہمیں معلوم نہ ہو کہ دین کا طریقہ کیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ میرے دوستو، جس انسان نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا، جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، قرآن پاک ہم کھول کے پڑھتے نہیں، قرآن پاک ہم سیکھتے نہیں ہیں، قرآن پاک سیکھیں، چھوٹا ہو بڑا ہو قرآن پاک کو سیکھیں، اور بزرگوں کے پاس جائیں، وہ ہم کو سمجھائیں گے کہ قرآن پاک کے اندر کیا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آج کل نئی ایک چیز پھیل چکی ہے، یہاں تو بتا رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں یہ نیٹ اور کیبل وغیرہ ذرا کم ہے، لیکن جو ہے شہروں کے اندر یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگوں نے اب یہ نیٹ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نام لیتے ہیں اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن طریقے بتاتے ہیں بالکل خلاف مرضی مولا سکھاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ یاد رکھیے کہ دین اگر سیکھنا ہو تو بزرگوں کے پاس سے دین ملے گا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ شعر بار بار پڑھا کرتے تھے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، جن کے دل اللہ کے خوف اور محبت سے بھرے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کو ایسا پاؤ گے کہ ان کی قدموں کے اندر اگر سات سلطنتوں کی دولت بھی رکھ دو تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی کام بتلاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی مالدار آ گیا، رئیس آ گیا، اس کو مسئلہ کچھ اور بتا دیا تاکہ مال ملے ہم کو، ہماری دکان چمکے، ہماری خانقاہ چمکے، ہمارا مقبرہ چمکے، یہاں قبر پرستیاں اور یہ سب جو عرس ہو رہے ہیں، ان میں قوالیاں ہو رہی ہیں، تبلے اور سارنگیاں بج رہی ہیں ان کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ ظالم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ہی کتنا بڑا بھیانک مذاق کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ طبلے سارنگی بجا رہے ہیں. کس قدر شیطان نے ہم کو مختلف راستے پہ لگا دیا ہے. نام دین کا ہے. میرے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو گناہ کرتے ہیں لیکن پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، ساری میری محنت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص مجھ سے توبہ کرے گا اور نادم ہو جائے گا، توبہ کرے گا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا چاہے وہ کتنے بھی ہوں. ہاں، شیطان نے جب یہ اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو برے راستے پہ چلاؤں گا یہاں تک کہ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کی رحمت کو بھی جوش آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبی عزتی وبی جلالی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میری بلندی مرتبت کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا، معاف کرتا ہی رہوں گا. حدیث پاک میں ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص 70 بار بھی اگر دن میں ایک ہی گناہ کرتا ہے، ارے بھائی ہم میں سے کون ایسا ہے ظالم کہ جو ایک ہی گناہ بار بار کرتا ہو تو 70 بار کرتا ہو، الحمدللہ. لیکن یہ کثرت بتلانے کے لیے ہے کہ اگر ایک گناہ کو 70 بار بھی کوئی شخص کر دے، جو کہ محال ہے، کتنا گناہ کرے گا آدمی، لیکن اگر اتنا بھی کر لے اور لیکن توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، ہر بار یہ توبہ کرتا ہے کہ گناہ ہو گیا پھر یا اللہ پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ندامت ہو. 3 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کی. ایک یہ کہ گناہ پر ندامت ہو، دوسرا یہ کہ اس گناہ میں پڑا نہ رہے. یہ نہیں ہو کہ ہم گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہیں، ساتھ میں استغفراللہ بھی کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں استغفراللہ بھی چل رہی ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہے. ٹی وی دیکھنا حرام ہے، یاد رکھو. جس گھر میں ٹی وی ہے سمجھو اس گھر میں ٹی وی ہے. ٹی وی سمجھتے ہیں نا، پھیپھڑوں کا مرض، سمجھو کہ یہ روحانی کینسر ہو جائے گا. اس سے گھروں میں جو ہے آگ لگ رہی ہے اس سے، اور ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے. آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، نامحرم عورتوں کو دیکھنا بھابھی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، اور ان عورتوں کا جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے. اسی طرح خالہ زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، یہ جتنے انگریزی میں ان کو کزن کہتے ہیں، یہ جو جتنے بھائی ہیں آپس میں پردہ ہے ان کے اندر، شریک پردہ ہے. یہ مسئلہ مولویوں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ مسئلہ. تو میرے دوستو، اس کے توبہ اور استغفار قبول جب ہے کہ جب اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے اور دل میں ندامت پیدا ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ اب تو غلطی ہو گئی اللہ آپ، مگر آئندہ میں جان دے دوں گا لیکن آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا، کیونکہ میری زندگی کے مالک آپ، میرے پیدا کرنے والے آپ، مجھے رزق دینے والے آپ، مجھے عزت دینے والے آپ، مجھے ذلت سے بچانے والے آپ، اور مجھے جو ہے تمام کام میرے بنانے والے آپ، ایسے پیارے مالک پہ میں کیوں نہ کیوں میں اس کو ناراض کروں، کیوں اللہ کی نافرمانی کروں، تو اللہ آئندہ ہرگز نہ کروں گا. اب شیطان آ جاتا ہے، ارے ہم تو تمہیں جانتے ہیں، تم تو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہو، ابھی تو تم توبہ کر رہے ہو، میں جانتا ہوں تم پھر دوبارہ گناہ کرو گے. تو ایسے میں شیطان کو کہہ دے، جب دل میں یہ بات آئے کہہ دے کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں، میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، ہے نا میرے دوستو. تو جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المفتن التواب، ان اللہ یحب المفتن التواب، کہ اللہ ایسے مومن کو محبوب نہیں احب رکھتے ہیں، احب رکھ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جو بار بار گرتا تو ہے گٹر میں گندگی میں لیکن پھر اٹھ کر کپڑے جھاڑ کر پھر اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ ہم گناہ کر لیا تھا، گٹر میں گر گئے تھے، نامحرم پہ نظر پڑ گئی تھی، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے معافی مانگنے کو انتہائی محبوب، ایسے معافی مانگنے والے کو انتہائی محبوب رکھتے ہیں. کیسے پیارے ہیں اللہ کہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنے سے الگ نہیں کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے، سبحان اللہ، भाई हम प्यारे प्यारे को तो कहते हैं कि ये मेरा है, लेकिन आपने नाफरमान को कोई कहता है कि ये मेरा है? हाँ, ये अल्लाह कैसे करीम है कि ये मेरे ही बनाए हुए बंदे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, ये गुनाह की वजह से मुझसे दूर हो जाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझसे मायूस हो जाते हैं, आप इनको मायूसी से निकालिए और मेरे गुनाहगार बंदों से, क्या प्यार है अल्लाह का अपने बंदों के साथ कि मेरे गुनाहगार बंदों से आप कह दीजिए ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, और वो भी कौन से गुनाहगार जो इसराफ कर चुके हों, हद से ज्यादा गुनाहों में बढ़ चुके हों। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, जो अपनी जानों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर चुके हैं, गुनाहों में इतना आगे बढ़ चुके हैं, चोरी है, डाका है, जिना है, शराब नोशी है, क्या कुछ वो कर चुके हैं, लेकिन आप उनको भी खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम हमसे माफी मांग लो बस, और आइंदा न करने का इरादा कर लो, हम तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। इन्नल्लाह यग़फिरुल ज़ुनूबा जमीअन, सारे के सारे गुनाह माफ कर देंगे। अब शैतान ने देखा कि ये तो जालिम सारा दिन उसको बहकाया, सारा दिन मेहनत की गुनाहों पे लगाया, और इसने तो दो चार मिनट में आंसू थोड़े बहा लिए दो चार, और अल्लाह से माफी मांग ली। जालिम ने तो मेरी सारी जो मार्केटिंग है, सारी मेरी तिजारत ये फेल कर दी इसने, सर पे खाक डालता हुआ भाग जाता है जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है। तो मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों और अजीजों, कि अल्लाह ऐसे प्यारे हैं हमारे कि हमें माफ कर देते हैं। जब शैतान ने ये बिजनेस देखा कि मेरी बिजनेस तो हर जगह फेल हो रही है, जालिम दिन भर गुनाह करते हैं, फिर उसके बाद मुआफी मांग लेते हैं, लेकिन मुआफी की तीन शर्तें याद रखना कि भाई गुनाहों में पड़े नहीं रहना है और गुनाह जानबूझ कर नहीं करना है। हाँ, अगर खता हो जाती है, इंसान से खता हो गई, तो फिर उसमें मुआफी मांग लेना, तो और नदामत हो दिल के अंदर और वाकई गुनाह छोड़ने का इरादा हो। अब आइंदा फिर गुनाह हो गया तो पिछली वाली जो तौबा है वो बातिल नहीं हुई, ये मत समझो कि वो बेफायदा गई, हमसे फिर गुनाह हो गया तो पुरानी तौबा हमारी जाया हो गई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। पहले जो तौबा कर ली बंदे ने, वो सब का सब गुनाह पिछला सब माफ हो गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा वो गुनाह, अल्लाह ताला सब रील साफ कर देते हैं। तो सब रील अल्लाह ताला साफ कर देते हैं। तो जब शैतान ने देखा कि यहां तो मेरी बिजनेस फेल हो रही है, क्या किया जाए, बहुत परेशान, मीटिंगें बुलाता है वो अपने बंदों को, कैसे बहकाना है, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, तो उसने ये बिदअत का रास्ता निकाल दिया, इसलिए कि भाई हमें मालूम है कि गुनाह करना तो बुरी बात है, नामहरमों को देखना तो बुरी बात है, गाने बजाना बुरी बात है, दाढ़ी का मुंडना हराम है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना हराम है, याद रखो मेरे दोस्तों। शरीयत का मसला ये है कि दाईं तरफ से भी एक मुट्ठी होनी चाहिए, उसके बाद हम दाढ़ी को काटें, और इसी तरह बाईं तरफ भी एक मुट्ठी होनी चाहिए, उसके बाद काटें, और ये ठुड्डी कहते हैं ना, यहाँ ये ठुड्डी से नीचे हम मुट्ठी अपनी रखें, ठुड्डी माइनस मुट्ठी माइनस ठुड्डी, ये करके फिर इसको हम काटें। ये दाढ़ी रखना एक मुट्ठी वाजिब है, ये सुन्नत तो मशहूर है कि सुन्नत है, जरूर सुन्नत है, लेकिन वाजिब के दर्जे में है। तमाम फुकहा ने लिखा है कि एक मुट्ठी से कम एक चावल भी कतराना हराम है, गुनाहे कबीरा है। और मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो आदमी दाढ़ी मोड़ता है या दो दाढ़ी छोटी रखता है, एक मुट्ठी से कम रखता है, जिसकी आई नहीं कुदरती, उसका कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन काटे नहीं, तो फरमाया कि 24 घंटे गुनाह की हालत में लिखा जाता है, ये 24 घंटे फासिक और फाजिर लिखा जाता है, सो रहा है तो गुनाह की हालत में है, खा रहा है गुनाह की हालत में है, पी रहा है गुनाह की हालत में है, हत्ता के नमाज भी पढ़ रहा है, मालूम नहीं, नमाज तो उसकी साबित हो जाएगी, लेकिन भाई उसकी नमाज का उसको कमाल नहीं मिलेगा, जिससे अल्लाह ही राजी नहीं, तो फिर उसके इबादत का क्या होगा, है ना। तो मेरे दोस्तों, ये दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुट्ठी, ये मसला मालूम हो जाए सबको कि ये जो कनपट्टी की हड्डी है, यहां से दाढ़ी शुरू होती है, यहां से जितने बाल हैं सब एक मुट्ठी होने चाहिए, इस तरह से ये हमारे मुर्शिद ने हमको सिखाया, और तमाम को कहा का इस पर इजमा है कि दाढ़ी एक मुट्ठी रखना वाजिब है। शेर मोमिन तो अल्लाह का शेर है मेरे दोस्तों, शेर बन के रहो। गीदड़ और लोमड़ी की जिंदगी क्या जिंदगी है, बदबदकारी की जिंदगी है, गुनाहों की जिंदगी, अल्लाह को नाराज करके जीना भी कोई जीना है मेरे दोस्तों, अल्लाह को राजी करके दियो, फिर देखो मजा जिंदगी का, दुनिया में भी जन्नत से बढ़कर मजा आएगा, अल्लाह देखेंगे कि मेरे प्यारे की शक्ल में है, मैं इसको कैसे तकलीफ दूं, वो आराम से रखेंगे।
اور اس سے اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ میرے پیارے کی شکل میں ہے نا میرے دوستو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان نے پھر بدعتوں میں لگا دیا, کیونکہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں کچھ تو بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم گناہ کر رہے ہیں, برا کام کر رہے ہیں, لیکن بدعت میں لگا دیا تاکہ یہ گناہ کے کام کو ثواب سمجھ کے کریں, ثواب سمجھ کے کریں. توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ یہ ہے بدعت کی مصیبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, یہ تمام کی تمام بدعت, ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے, دین میں اضافہ کیا جائے. میرے مرشد فرماتے تھے ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین. کہ احداث للدین کیا ہے؟ کہ دین میں کوئی ایسا کام کرنا, جیسے یہ گرمی ہے یہاں پنکھا لگا دیا کہ بھائی نمازی لوگ آئیں گے ان کو راحت ملے گی, تو یہ تو ہو گیا احداث للدین کہ دین کے لیے ایک چیز اچھی لا کے لگا دی یہاں سے, تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ تو احسن ہے. اور لیکن اگر احداث صرف دین کے, دین میں کوئی کہے کہ بھائی چار نہیں تین رکعت پڑھ لو, تین نہیں دو رکعت پڑھ لو, یہ سب احداث صرف دین کے, دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا. یہ جتنے آج کل معاملات ہو رہے ہیں ربیع الاول میں, رجب میں, محرم میں, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ثابت ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہیں. صحابہ کیسے عاشق تھے اللہ کے رسول کے؟ یہاں تک کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, ایک بزرگ نے دل میں یہ خیال کیا کہ میرے دل میں صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل گاڑی میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ڈھلان میں جا رہے ہیں, اور چار حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گاڑی میں تشریف فرما ہے, اور ڈھلان میں گاڑی جو ہے وہ تیز ہونے لگی اور روکنے کا اس کا کوئی انتظام نہ تھا. تو اب یہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سوچا کہ میں کہیں سے کوئی پتھر لے کے آؤں جو گاڑی کے آگے میں رکھ دوں, گاڑی رک جائے. تو یہ پتھر تلاش کر رہے ہیں, اتنی دیر میں آواز آئی, چار آوازیں آئیں, دھم 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 دھم. دیکھا تو کیا ہوا کہ ہر صحابی نے جو ہے پہیے کے آگے خود اپنے جسم کو رکھ دیا, روک دیا گاڑی کو. صحابہ تو جان دینے والے تھے, صحابہ مالدار بھی تھے, دین غربت سے شروع ہوا ہے اور غربت ہی پہ ختم ہوگا, غریب لوگوں ہی میں دین زیادہ ہوگا آخر زمانے میں بھی اور اول میں بھی. دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام, اور کتنے غلاموں سے جو یہ دین شروع ہوا, دین سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا. تو دین جو ہے غربت سے پہلا ہے, غربت پہ ختم ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا اور مالدار بھی صحابہ تھے, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے, اگر وہ چاہتے تو ہر گلی میں ہر چپے پہ چراغ جلا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں, لیکن آپ نے تو ایسا نہیں کیا, کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73, اور ان میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ محض وہ ناجی ہوگا یعنی نجات پانے والا ہوگا. ہم جیسے نہیں تھے, صحابہ فوراً سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے, کون سا طبقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا. ان کو اپنے ایمانوں کی فکر پڑ جاتی تھی, ان کو آخرت کی فکر پڑ جاتی تھی. میرے دوستو آج تو ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وہ فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیکم و اصحابی, جس راستے پر میں ہوں, ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو سمجھانے کے لیے بھی صحابہ کے اعمال کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کیے, ان کو سمجھانے کے لیے صحابہ کے عمل کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو دیکھنا پڑے گا, حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا, صحابہ کی تفاسیر کو دیکھنا پڑے گا. تو میرے دوستو یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ بزرگوں کی دکانوں میں ملتی ہیں. یہ ان دکانوں پہ نہیں ملے گی, معاف کرنا. ہمیں آپ سے کوئی چندہ نہیں چاہیے, نہ میرا کوئی مدرسہ ہے, نہ میں چندہ مانگتا ہوں, نہ میں چندہ مانگنے والا ہوں, اور نہ ہی میرا کوئی ایجنٹ ہے چندہ مانگنے کے لیے. الحمدللہ اللہ نے مجھے خوب اچھا رزق دیا ہوا ہے, کھاتا پیتا ہوں, کھلاتا بھی ہوں, بلکہ الحمدللہ ہمارے دسترخوان پہ لوگ کھاتے ہیں وہاں ہماری کراچی کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں, آپ سے ہمیں ایک ہی لالچ ہے اور اسی غرض سے ہم یہاں آئے ہیں کہ اپنے مرشد کی تعلیمات جو عین سنت کے مطابق ہیں وہ آپ کو جہاں تک ہو سکے اللہ کی توفیق سے آپ کو پیش کر دیں. باقی وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو آپ تک پہنچانا ہے, عمل کرنا ہمارا خود کا اپنا کام ہے. تو بھائی اب مختصر وقت چونکہ بہت ہو گیا, ہمیں دیر بھی ہو گئی تھی راستے میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے. تو جس چار باتیں مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے مجدد تھے, اور جو بات فرماتے تھے اللہ والے جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, یوں ہی نہیں کہہ دیتے. تو قسمیں کھا کے میرے مرشد نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ قسم کھائی ہوگی کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا. اللہ کا ولی در حقیقت چار اعمال کیا ہیں؟ یہ چار گناہ ہیں بڑے بڑے جس میں ہم مبتلا ہیں. ایک گناہ میں نے بتا دیا, داڑھی کا مونڈنا یا ایک مٹھی سے کمبر کترانا, ایک چاول بھی کم نہ ہو میرے دوستوں, اور جب وہ ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو اس کو کاٹ بھی لو. یہ نہیں کہ بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے داڑھی, جیسے میرے مرشد نے فرمایا کہ بمبئی میں ایک شخص تھا وہ داڑھی کو کاٹتا ہی نہ تھا, لہذا جب استنجا کرنے بیٹھتا ہے تو داڑھی کو اپنے بغل میں دبا کے. بھائی یہ دین نہیں ہے, دین ہمارا بہت صاف ستھرا بڑا پیارا دین ہے, اور صفائی بھی سکھاتا ہے, نظافت بھی سکھاتا ہے, آرائش بھی سکھاتا ہے, نزاکت بھی سکھاتا ہے, مگر ہم سیکھنے والے تو بنے. پھر معلوم ہوگا کہ جن کافروں اور جانوروں کی نقل میں ہم کیا کیا اپنے لباس میں بھی تبدیلی کر لیتے ہیں, اپنے طور طریقوں میں بھی تبدیلی کر لیتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمیں جو ہے قدر نہیں ہے میرے دوستو. اللہ ہمیں سب کو قدر نصیب فرما دے. اور مونچھوں کا حکم یہ ہے, داڑھی کے داڑھی کا کام ہو گیا بھائی پورا, اب یہ بچہ ہے داڑھی کا اس کو بھی نہ کاٹنا, یہ بچہ ہی رہتا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے منہ میں آ جاتا ہے اس لیے ہم اس کو کاٹتے ہیں, تو فرمایا کہ بھائی یہ بچہ ہے داڑھی کا, اگر تمہارا بچہ منہ میں انگلی دے تو کیا تم اس کی انگلی کاٹ لیتے ہو, یا پیار سے اس کو سمجھاتے ہو کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے ہیں. تو بھائی فرمایا کہ اس کو بھی نہیں کاٹنا, حرام ہے, یہ چھوٹا ہی رہتا ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دو, تیل کنگھی لگا کے اس کو برابر کر لو. تو داڑھی کا یہ حکم ہو گیا. اور مونچھوں کو بالکل کترا لیں, یہ جیسے ماشاءاللہ یہاں تقریباً سبھی کی مونچھیں برابر ہیں, اس طرح سے سب سے افضل ہے, اور اس میں اور بھی فائدے ہیں وہ ہم بعد میں بتا دیں گے, لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اس میں, اور ہمارا اللہ اس میں خوش ہے جس میں ان کا رسول خوش ہے. سبحان اللہ, بس کام بن جائے گا انشاءاللہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جس کام سے ہمارا رسول خوش ہے اس کام سے ہمارا اللہ بھی خوش ہے, اور جس کام سے ہمارا رسول ناراض ہے اس کام سے ہمارا اللہ بھی ناراض ہے, ہے نا بھائی. تو بھائی یہ بات ہے کہ مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں, اور اگر مونچھ رکھنا بھی ہو تو جائز ہے, لیکن یہ اوپر کے ہونٹ کا سفید کنارہ نہیں رکھنا چاہیے, بال ایک بال بھی اس کے اوپر نہ آئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. کتنی بڑی محرومی ہے میرے دوستو, معمولی بات نہیں ہے. عاشق کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے, دیکھو میں نے ابھی خواب عرض کیا حضور کا, انہوں نے پھر توبہ کی کہ نہیں اللہ میاں میں معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اس خیال سے بھی کہ میرے دل میں صحابہ سے زیادہ محبت ہو. لیکن صحابہ تو ایسے ہی عاشق تھے, اور کام بنتا بھی عاشقی سے ہے, یاد رکھو کام بنے گا ہمارا عاشقی سے. زندگی چاہیے بندگی کے لیے, بندگی چاہیے زندگی کے لیے, اور عاشق بے خودی چاہیے عاشقی کے لیے, بے خودی سے کام بنتا ہے, اگر مگر سے کام نہیں چلتا. فرمایا کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اور فرمایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے, بچہ پیدا ہوا کاش 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 کرتے رہ جائیں گے, اور آخرت ہماری ہاتھ سے نکل جائے گی. میرے دوستو یہ زندگی ہے عمل کی, یہاں بدلہ نہیں ہے, لیکن بدلہ ملتا ہے خفیہ خفیہ. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں متقی آدمی کے لیے, تقوی والے کے لیے, کہ ہم اس کو ضرور مشکلوں سے نکالیں گے, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. قرآن پاک میں سارے وعدے ہیں, اور اس کے لیے ہم آسانیاں دیں گے, اور اس کو رزق میں برکت دیں گے. کتنے وعدے ہیں, اور تقوی کی تعریف میں بھی بتا رہا تھا وہ بھول گیا, وہ میں آخر میں بتا دوں گا, یاد رکھنا. بس انشاءاللہ جلدی کوشش کرتا ہوں کہ بات پوری میری ہو جائے. تو داڑھی کا حکم ہو گیا بھائی, کیا بتا رہا تھا ابھی, ہاں مونچھوں کا حکم کہ مونچھیں بالکل برابر کر لیں, اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ کنارہ نہیں ڈھکنا چاہیے. ہاں تو بے خودی سے راستہ طے ہوتا ہے، عاشقی سے راستہ طے ہوتا ہے، عاشقی سے کام بنے گا ہمارا. اگر مگر عاشق کا کام نہیں ہے اگر مگر لگانا، وہ تو اپنے محبوب پر بس فدا ہوتا ہے، جیسی وہ بات کہے گا ویسے ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں اور کیا، ہاں تحقیق کر لیں گے کہ بھائی جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ سچی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ بات تو تحقیق کرنی ہے. دو، ایک داڑھی کا حکم ہو گیا، دوسرا عمل جب یہ مردوں کے لیے ہے، جب ہم چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں، دو حالتوں کے اندر ٹخنا کھلا رکھنا بھی واجب ہے. اس کا ڈھانکنا جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں، یاد رکھیے اوپر سے آنے والا لباس، یہ کرتا ہے یا جبا ہے، پاجامہ ہے، پتلون ہے، لنگی ہے، لیکن یہ ٹپنے سے خوب اچھا اوپر رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. آج ہم کافروں کی بات پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن افسوس کیا اپنے پیارے نبی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کافروں نے گواہی دی تھی کہ سچے اور امین ہیں، ان کی بات پہ ہم خود مسلمانوں کو اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب ایمان میں کمزوری ہے، تھوڑا اس طرف دھیان کم ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، تھوڑی سی اس کو رگڑ چاہیے، رگڑ سے دونوں ہاتھ رگڑو گرمی پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی گرمی چاہیے، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لو، اس کی محبت سے، اس کے دل سے اپنے دل کو رگڑ لو، یہ غفلت کی بوسی نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی، تو محبت کی آگ لگ جائے گی. تو میرے دوستو یہ ٹخنا جو ہے ہم کھولے رکھیں مردوں کے لیے، یہ حکم ہے، اور عورتیں اپنے ٹخنے کو ڈھانکے رکھیں. تو یہ حکم ہو گیا دوسرا، ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، اے ٹخنا مت ڈھاکو، اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھاکنے والے سے محبت نہیں فرماتے، اللہ کی محبت سے محرومی ہے جو ٹخنا ڈھاک کے چلتا ہے یا کھڑا ہوا ہے میرے دوست. تو صرف نماز کا حکم نہیں. چلو بھائی دو باتیں ہوں گئی جلدی جلدی، اب دو باتیں رہ گئیں اور یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، اس سے ہمارا باطن بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، بالکل مزکہ ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا. قرآن پاک کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان مومن میرے مومن بندوں سے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ہاں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو بھی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ جو آدمی نگاہ کا خراب ہوتا ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی میرے دوستو. یہ قرآن نے فوراً بعد یہ حکم اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ دیکھو خبردار، اگر تم نگاہ خراب کرو گے، نہ محرم عورتوں کو دیکھو گے، اور سب سے بڑا ذریعہ اس کا یہ اسمارٹ فون اور یہ کیبل، یہ نیٹ، یہ سب سے بڑا ذریعہ اب تو یہ بن گیا ہے. لوگوں نے سڑکوں والی عورتوں کو چھوڑ کر اب ان کے اندر گندی گندی فلمیں، گانے بجانے دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، نہ ابا دیکھ رہے ہیں، نہ شہر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی مخلوق دیکھ رہی ہے، چھپ کر گناہ کر رہے ہیں. تو میرے مرشد کا شعر یاد کر لو، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو آنکھوں کے زنا کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بن گیا ہے موبائل اور یہ کیبل اور ٹی وی. تو میرے دوستو جو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ اگر تم نگاہی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور اگر تم نگاہ کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. اور فرمایا ذالک ازکا لہم، دیکھیے قرآن پاک سے بتا رہا ہوں آپ کو اپنے مرشد کی تعلیمات الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں بتا دیں گے ازکا کا کیا مطلب ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی پاکی نصیب ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میرے دوست تو ہم یہ وعدہ کر لیں، اس میں نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور بلکہ آپ کا پیسہ بچتا ہے، اور آپ کو آپ کی مشقت ختم ہوتی ہے، اور آپ کے دل کو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے میرے دوستوں. اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے، اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور دل کی پاکی ہم کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ بعض اوقات تو میرے مرشد نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص یہ ایک ہی کام کر لے، یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، ایک بھی نامحرم کو نہ دیکھے، اور اگر غلطی سے نظر پڑ گئی کسی پر تو بھائی خوب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ سے اپنے آپ کو پاک، اپنا حصہ، اپنی حساب کتاب صاف کر لے اسی وقت. فرمایا کہ جس جگہ بدنظری کرے گا، جس جگہ نظر خراب کرے گا، وہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اور یہ آنکھ گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اس نے بدنظری کی تھی، اور وہ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور کتابوں میں صحیفوں میں لکھ لیں گے، چار گواہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اسی زمین پر جہاں یہ غلطی خطا ہو گئی اللہ کے عاشق بندے فوراً ہی ڈر جاتے ہیں، فوراً لرز جاتے ہیں، اسی زمین پر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تاکہ جس طرح جو گواہ وہاں بنائے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس گواہ کی گواہی کو مٹا دیں۔ تو بھائی توبہ میں بھی دیر نہ کریں، ہم خطا ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، کیا معلوم معافی مانگنے سے پہلے جو ہے ہمارا انتقال ہی ہو جائے، کوئی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ اس لیے توبہ میں بھی ہم دیر نہ کریں، شیطان سکھلائے گا کہ ذرا دو چار اور نگاہیں مار لو، اکٹھی توبہ کر لینا، ہرگز شیطان کا بات مت ماننا میرے دوستوں، شیطان ہمیں جہنم ہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ برے برے کام ہمیں منع کیے ہیں میرے دوستو۔ تو تقوی یہ ہے، میں بتا رہا تھا کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ مسجد سنبھال لی جائے، ہزار دانے کی تسبیح لے لی جائے، گلے میں مالا ڈال لی جائے، چمٹے پیالے پکڑ لی جائیں، یہ دین نہیں ہے ہمارا دوستو۔ بلکہ دین تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک لمحہ بھی ہم ناراض نہ کریں، گناہ نہ کریں، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنا، یاد رکھیے، نفل پڑھنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنا۔ اب جتنے گناہ ہیں بزرگوں کے پاس ہم جائیں گے انشاءاللہ، تو بھائی دیکھو جہاں روشنی ہوتی ہے تو روشنی کا احساس ہوتا ہے، جو آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہے، کبھی اس نے روشنی دیکھی نہیں، اس کو کیا معلوم کہ بھائی روشنی کیا چیز ہوتی ہے، جب روشنی میں جائے گا تب اس کو پتہ چلے گا وہ روشنی تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ صاف صاف نظر آتا ہے، ہر چیز کھلی کھلی نظر آتی ہے، تو پھر وہ اندھیرے سے گھبرانا شروع کرے گا۔ تو اسی طرح ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، تو ہمارے گناہوں کا ہم کو ادراک ہوگا، اوہ بھائی گناہ تو بڑی بری چیز ہے، بڑی، پھر گناہوں سے ہم گھبرانا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ خود ہی گناہ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اچھی چیز جب سامنے آتی ہے تو آدمی بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری اندر تبدیلی آ جائے گی۔ بہرحال یہ نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھیں، اور بتا دیا کہ سالی سے پردہ اور بھابھی سے پردہ، اور اسی طرح خالہ زاد پھوپھی زاد، اسی طرح خالو سے پردہ ہے، پھوپھا سے پردہ ہے میرے دوستو۔ یہ مولانا صاحب ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو بھی رشتے ہیں نامحرم بتلا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی نامحرم مردوں سے نگاہ کی حفاظت کرنا فرض ہے، قرآن پاک میں آگے یہی حکم آتی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ خبردار اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اجنبی مردوں کو مت دیکھو، اور یہ گناہوں کی چیزیں اور یہ ٹی وی اور فلمیں اور ڈرامے، انہوں نے ہماری یعنی رزق کے بھی دروازے بند کر دیے، اللہ کی رحمت کے بھی دروازے بند کر دیے میرے دوستو۔ ہم گناہوں کو چھوڑیں، دیکھو کیسی اللہ کی رحمت برستی ہے، ہماری کھیتیوں میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ، ہماری نوکریوں میں برکت ہوگی، ہمیں جتنی روزی ہوگی اللہ اس میں برکت دیں گے میرے دوستو، اور ہمارے تمام کام بنائیں گے اور ہمیں مشکلات سے نکالیں گے۔ اب یہ تین باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات آخری یہ ہے کہ ہم دل کی بھی اپنی حفاظت کریں۔ دل میں گندے خیالات کا آنا برا نہیں ہے، یاد رکھیے، ذرا سمجھ لیجئے، کسی کے دل میں خیال خود بخود آ گیا اس پر اللہ کوئی نہیں پکڑ فرمائیں گے، ہاں اگر اس خیال کو اس نے جمایا، کسی نامحرم کو دیکھ لیا تھا اس کی شکل دل میں جم گئی، کسی جو ہے ٹی وی پہ کوئی منظر گندا دیکھ لیا وہ دل میں جم گیا، اب اس سے مزہ لے رہا ہے، یہ حرام ہے۔ تو دل کی بھی ہم حفاظت کریں۔ ہمارے ایک بزرگ کا شعر ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، ہر دم دل کی نگرانی کریں۔ خدا کی قسم سب سے بڑے ولیوں کی یہ بات ہے کہ وہ اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ایک ہی کام کر لیا، نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت، کہ دل میں کسی گناہ کا خیال خود سے نہ لائیں اور اس میں جمائے نہیں اور اس میں مشغول نہیں ہوں اور اس پر عمل نہ کریں، انشاءاللہ تعالی سب سے بڑی ولایت پکی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور تمام حاضرین اور سامعین و سامعات کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبی الامین۔